رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، جس آئے کریمہ وافیہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، پروردگار عالم اس آئے کریمہ میں صاحبان ایمان کو صادقین کے ساتھ ہونے کی دعوت دے رہا ہے. قرآن کی اصطلاح میں امام، امامت، اولی الامر اور ولایت، ہادی اور ہدایت، اور اسی طرح سے صادقین کی لفظیں محمد و آل محمد کے لیے استعمال کی گئی ہیں. جہاں بھی پروردگار عالم نے خطاب کیا ہے صاحبان ایمان سے، تو ان کی نجات کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے کچھ نمونے بھی بتائے ہیں، کچھ آئیڈیلز بھی بتائے ہیں، تاکہ انسان ان کے نقش قدم پر چل کر وہ بلندیاں حاصل کرے جس بلندی تک پروردگار عالم انسانوں کو پہنچانا چاہتا ہے. خصوصی طور پر لفظ امام اور امامت، ولی اور ولایت کا تذکرہ قرآن مجید میں کافی جگہوں پر آیا ہے، اور صاحبان ایمان کو پروردگار نے دعوت دی ہے کہ وہ ولی کے نقش قدم پر چلیں اور امام کے نقش قدم پر چلیں. چونکہ ایک امام کی شہادت کی مجلس ہے، میں ابتدائی میں یہ بات کہہ دوں کہ ہمارے ہاں جو عقیدہ ہے امامت کا، اور لفظ امام جو ہم بار بار استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ کہیں باہر سے لی ہوئی لفظ نہیں ہے، یہ قرآنی لفظ ہے. قرآن میں پروردگار عالم نے لفظ امام کا ذکر کیا ہے، انی جاعلک للناس اماما. اور جو مذہب کہ ہم ماننے والے ہیں، مذہب تشیع، جسے ہمیں شیعہ کہا جاتا ہے، شیعہ اثناشری کہا جاتا ہے، یہ لفظ شیعہ بھی کوئی لفظ باہر سے لیا ہوا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآنی لفظ ہے. حضرت ابراہیم کے لیے پروردگار عالم نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے. اور جہاں تک ہم لفظ ولی کا استعمال کرتے ہیں، جب بھی مولا علی کا نام لیتے ہیں، تو یہ لفظ ولی بھی کوئی لفظ باہر سے لیا ہوا لفظ نہیں ہے، کسی گھر سے لیا ہوا یا کسی دکان سے خریدا ہوا لفظ نہیں، بلکہ یہ لفظ بھی قرآنی لفظ ہے جو آئے کریمہ میں انما ولیکم اللہ ورسولہ میں یہ لفظ مذکور ہے. تو جہاں تک تذکرہ الفاظ کا ہے, جہاں تک عہدوں کا ہے, جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, جتنے لفظیں ہمارے پاس موجود ہیں یہ ساری لفظیں قرآن سے لی ہوئی لفظیں ہیں. بات ذہن میں محفوظ رہے, انشاءاللہ کچھ آگے بڑھیں گے ہم لوگ. یہ ساری لفظیں قرآن سے لی ہوئی لفظیں ہیں. عہدے جو ہم نے اماموں کے لیے ذکر کیے ہیں, یہ عہدے بھی اپنی طرف سے نہیں ہیں بلکہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہیں, جسے ہم لوگ عام طور پر عقائد میں منصوص من اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا ہر امام پروردگار کی جانب سے منصوب ہوا ہے رسول اسلام کے ذریعے. علی امام اول ہیں, آپ کو منصوب کیا ہے پروردگار کے حکم سے پیغمبر اسلام نے, اور سارے اماموں کی تاریخ بھی کچھ اسی طرح ہے جیسے اول امام کے لیے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ غدیر صرف اور صرف اول امام کے لیے نہیں ہے, ابتدا پہلے امام کے لیے ہے, لیکن وہی دوسرے امامت کے امام کی امامت کی دلیل وہی غدیر ہے جو پہلے امام کے لیے, اور تیسرے امام کے لیے بھی غدیر ہی دلیل ہے, چوتھے امام کے لیے غدیر ہی دلیل ہے. اس لیے کہ یہ ایک امام کے لیے نہیں ہے, یہ امامت کے سلسلے کے لیے. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, لفظیں تھوڑی مشکل نہ ہو جائیں. یہ امامت کے سلسلے کے لیے, ان سارے اماموں کے لیے. اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے دوسرے امام کی امامت کی, ان کے لیے بھی وہی دلیل ہے جو اول امام کے لیے. سارے اماموں کے لیے ایک ہی دلیل ہے, وہ ہے غدیر. اسی لیے جب بھی موقع ملا ہمارے اماموں نے غدیر کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے, مولا علی کی ذات کی طرف, غدیر کی طرف. چند لمحے مجھے دیجئے گا, غدیر کی طرف, مولا کائنات کی طرف اہمیت بتائی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں غدیر کی منزلت اور اس کی عظمت باقی رہے. جب غدیر یاد رہتی ہے تو اماموں کی دلیلیں بھی ان کے پاس یاد رہیں گی. جب بھی موقع آیا غدیر کی طرف لوگوں کی توجہات کو مرکوز کیا ہمارے ہر امام نے مولا کائنات کی ذات کی طرف. جیسے چوتھے امام سے کسی نے فرمایا کہ مولا آپ بہت عبادت کرتے ہیں, تو چوتھے امام نے فرمایا کاش تم میرے جد کی عبادتوں کو دیکھتے تو کیا کہتے. وہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. خب سید الساجدین زین العابدین ہیں, عبادت کرنے والوں کی زینت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے جد کو تم دیکھتے, یعنی لوگوں کی توجہات کو موڑ رہے ہیں اول امام کی طرف تاکہ لوگوں کو امامت کی دلیل یاد رہے. جب پہلے امام کی امامت کی دلیل یاد رہتی ہے تو پھر چوتھے امام پر بحث نہیں ہوگی, پھر پانچویں امام پر گفتگو نہیں ہوگی, پھر یہ کوئی سوال نہیں کرے گا نوے امام کی امامت کی دلیل کیا ہے. اسے یہی کہہ دیجئے جو پہلے امام کی امامت کی دلیل ہے وہی نوے امام کی امامت کی دلیل ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دلیل امامت جو ہے وہ غدیر ہے ہر امام کے لیے, وہی دلیل ہے جو پہلے امام کے لیے رہی. تو چوتھے امام نے کہا میرے جد کی عبادتوں کی طرف دیکھو. حتیٰ میں نے روایت میں پڑھا ہے پانچویں امام سے کسی نے کہا مولا یا امیر المومنین, پانچویں امام کو کسی شخص نے کہا اے امیر المومنین آپ پر میرا سلام ہو, پانچویں امام نے کہا یہ لفظ دوبارہ میرے لیے استعمال نہ کرنا, یہ خطاب میرے لیے استعمال نہ کرنا, یہ لقب مخصوص ہے میرے جد علی ابن ابی طالب کے لیے. کہا کیوں مولا؟ تاکہ لوگوں کو امیر المومنین یاد رہے, وہ دلیل مضبوط ہو جائے ذہن میں تاکہ آنے والے اماموں کے لیے وہی دلیل ثابت ہو سکتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وہی دلیل ثابت ہو سکتی ہے جو پہلے امام کی. تو ہر امام نے دلیل کے اعتبار سے غدیر کو مطرح کیا, اور جہاں تک خطاب جہاں تک القاب کا مسئلہ بھی تھا ہمارے اماموں نے پہلے امام کی طرف رجوع کروایا لوگوں کو تاکہ لوگوں کو اول امام یاد رہے. اس لیے کسی اہل سنت کے بھائی نے کسی بزرگ عالم دین سے پوچھا کہ یہ حضرت عباس کون ہیں, حضرت زینب کون ہیں, حضرت ام کلثوم کون ہیں, تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ تم پہلے غدیر کو سمجھ جاؤ, اگر غدیر سمجھ میں آ گئی تو عباس بھی سمجھ میں آ جائیں گے, زینب بھی سمجھ میں آ جائیں گی, ام کلثوم بھی سمجھ میں آ جائیں گے. جسے علی ہی نہیں معلوم ہے وہ علی کے بچوں کو کیا سمجھے گا, اس کے تصور میں یہ بات نہیں آئے گی کہ حضرت عباس کا مقام کیا ہے, زینب کا مقام کیا ہے. اس لیے کہ غدیر یاد نہیں ہے ان کو. تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کی طرف توجہ کریں کہ ہمارا ہمارے مذہب میں استعمال ہونے والی ہر لفظ قرآنک ہے, قرآن سے لیا ہوا لفظ ہے اور اس کے پیچھے قرآن کی ایک آیت ہے. بات یہاں تک پہنچی تو آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں, تھوڑی مجھے توجہ کا طالب ہوں, اگرچہ میں تیز بھی بولتا ہوں اور اردو میں بھی بول رہا ہوں, آپ کے لیے اگر مشکل ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, کوشش کروں گا کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کروں اپنی طرف سے. سب سے بڑا جو سوال ہمارے لیے جب امامت کی ہم گفتگو کرتے ہیں, جب بھی ہم امامت کی باتیں کرتے ہیں کسی بھی امام کے سلسلے میں ہو, جو سب سے بڑا سوال کچھ ہمارے اپنے روشن فکر حضرات جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں, اور عام طور سے آج کل بعض ایسے علماء بھی پیدا ہوئے ہیں جو دوسرے مذاہب میں ہیں, وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ امامت کا تذکرہ اتنا زیادہ کرتے ہیں, حتیٰ ان کے عصمت کے قائل ہیں اور ان کے طہارت کے قائل ہیں, تو بتائیے ان کا نام قرآن مجید میں کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج مذہب تشیع کے سامنے آپ جائیں گے, اخبارات پڑھیں گے یا میگزینز کا مطالعہ کریں گے تو یہ سوال بار بار لوگ کرتے ہیں. قرآن مجید جو اتنی معتبر کتاب ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ لا رتبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین, ہر چیز کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے, تو ہمارے تمہارے اماموں کے نام قرآن مجید میں کیوں نہیں آئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمیں دینا ہے. تمہارے اماموں کے نام کیوں نہیں آئے؟ کسی ایک امام کا نام آ جاتا تو سارے اماموں کے نام اسی سے متصل ہو جاتے, جیسے ہم لوگ غدیر کی دلیل کے لیے سارے اماموں کے لیے کہتے ہیں, کسی ایک امام کا نام آ جاتا تو میرے عزیزو غور کیجئے گا. ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے اور جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, سوال ہی خود جو ہے وہ جواب کا طلبگار نہیں ہے, اس لیے کہ سوال بےہودہ ہے. کیوں سوال بےہودہ ہے؟ میں اس کی طرف اشارہ کروں گا. جو جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ چار جواب اس کے ہو سکتے ہیں. غور کیجئے گا, بات سمجھ میں آ جائے تو دعائیں دیجئے, اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ دعا کیجئے کہ میں سمجھ جاؤں. چار جواب ہمارے علماء نے دیے اس سوال کا جواب کہ ہمارے اماموں کے نام قرآن مجید میں کیوں نہیں آئے. پہلا جواب جو اکثر سوالوں کے مقابل میں دیا جاتا ہے اور وہ بھی دیتے ہیں ہمارے سوال کے مقابل میں, ہم بھی ان کو یہ جواب دیں گے, جسے فقہی اصطلاح میں جواب نغزی کہا جاتا ہے, منہ بند کرنے والا جواب, جیسے ان کے منہ کو بند کر دیا جائے کہ پھر وہ سوال آگے نہ بڑھائیں. وہ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہر بات کا فلسفہ ہمیں نہیں معلوم ہے, وہ جانتا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے. فلسفہ احکام کا, فلسفہ ناموں کا, ذکر نہ ہونے کا فلسفہ ہمیں نہیں معلوم ہے, اس لیے کہ ہر بات کا فلسفہ جاننا ضروری نہیں ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں جس کا فلسفہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. وہ فلسفہ معلوم نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے, وہ فلسفہ وہ بہتر جانتا ہے اس کی فلسفی کیا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے, وہ جانتا ہے کہ فلسفی اس کی کیا ہے. یہ منہ بند کرنے والا جواب ہے, اس لیے کہ پھر ان کے خلاف بھی کئی سوالات ہو سکتے ہیں, کئی جوابات ہو سکتے ہیں. اگر وہ بھی کئی سوال کریں گے تو ہم یہی جواب دیں گے, اگر ہم ان کو سوال کریں گے تو وہی جواب دیں گے کہ خدا بہتر جانتا ہے, جیسے عام طور سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یہ خدا بہتر جانتا ہے نام کیوں نہیں آئے. ہر چیز کے بارے میں یہی ہے. فلسفہ جہاں پر جانتے نہیں ہے کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے, کہ فلسفی کیا ہے کہ قرآن مجید میں ناموں کا تذکرہ نہیں آیا ہے. یہ پہلا جواب ہے, ذہنوں میں رکھیے گا. دوسرا جواب جو اس سے کچھ آگے بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ناموں کو بتائے, قرآن کی ذمہ داری نہیں ہے. ناموں کو بتلانے کی ذمہ داری پیغمبر اسلام کی ہے, اس لیے کہ قرآن مجید میں کئی ایسی عبادتیں ہیں جو مجمل بیان کی گئی ہیں بطور اجمال, ابریف میں ہیں, اس کی تفصیل بتائی پیغمبر اسلام نے. جیسے نماز کا حکم آیا, کتنی رکعت نماز کب پڑھنی چاہیے, قرآن میں نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے بتایا کہ میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں تم ویسے نماز پڑھو. صبح کی نماز پڑھو قرآن میں ہے, لیکن کتنی رکعت پڑھے قرآن میں نہیں ہے. کس نے بتایا؟ پیغمبر اسلام نے بتایا. مغربین کی نماز پڑھو قرآن مجید میں ہے, لیکن کتنی رکعت پڑھنی چاہیے قرآن مجید میں نہیں ہے. کس نے بتایا؟ پیغمبر اسلام نے. روزے کے طریقے کو کس نے بتایا؟ پیغمبر اسلام نے. حج کے طریقے کو کس نے بتایا؟ پیغمبر اسلام نے. قرآن مجید میں ٹاپکس ہیں, لیکن اس کے طریقے کو پیغمبر اسلام نے بتایا ہے. تو ذمہ داریاں دو بٹ گئیں, ایک قرآن کی ذمہ داری ہے اور ایک رسول کی ذمہ داری ہے. قرآن کی ذمہ داری یہ ہے کہ عمومی چیزوں کو بتا دے, رسول کی ذمہ داری یہ ہے اسے کھول کھول کر بیان کر دے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جی رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے ایکسپلین کرے رسول, اس کی تفصیل میں جائے, اس اجمال کی تفصیل میں جائے. جیسے صبح کی دو رکعت نماز, دو رکعت کو پیغمبر اسلام نے کہا تو لوگوں نے مان لیا, چار رکعت کو پیغمبر اسلام نے کہا لوگوں نے مان لیا. ہم تو یہی کہتے ہیں جن باتوں کو پیغمبر اسلام نے مسجد میں کہا, گھر میں کہا, لوگوں نے مان لیا. ارے جس بات کو پیغمبر اسلام نے میدان میں کہا اسے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. چھپ چھپ کر جن باتوں کو پیغمبر اسلام نے اعلان کیا سب پر اقرار ہے, لیکن کھل کر جسے پیغمبر اسلام نے اعلان کیا ہے اس کو کسی کو اقرار نہیں ہے. تو ہمارا علماء کہتے ہیں تفسیر قرآن میں پیغمبر اسلام نے نماز کا حکم دیا چار آدمیوں کے درمیان. جب نماز کا وضو کا مسئلہ آیا صرف تین آدمی نماز جماعت پڑھنے والے تھے مکہ مکرمہ میں, ایک پیغمبر اسلام, دوسرے مولا کائنات, تیسرے حضرت ختیجہ. ایک مردوں کا نمائندہ, ایک خواتین میں سے نمائندہ. پیغمبر اسلام کے ساتھ مولا کائنات اور حضرت ختیجہ, تینوں نے نماز پڑھی ہے مسجد الحرام میں, صرف تین آدمی تھے. اور روزے کا مسئلہ آیا کتنے آدمی تھے مسجد نبوی میں؟ محدود افراد. لیکن جہاں ولایت کا مسئلہ آیا سوا لاکھ حاجیوں کے درمیان پیغمبر اسلام نے اعلان کیا ہے. جو بات جس بات کو پیغمبر اسلام نے چار آدمیوں کے درمیان اعلان کیا سب کو یاد ہے, لیکن جس بات کو پیغمبر اسلام نے لاکھوں ہزاروں لوگوں کے درمیان اعلان کیا ہے وہ کسی کو یاد نہیں ہے. جیسے شاعر نے کہا دوپہر میں جو پڑھا تھا وہ سبق یاد نہیں ہے, گھروں میں جو پڑھا تھا سبق وہ یاد ہے, کھلے میدان میں جو سبق پڑھا تھا وہ کسی کو یاد نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ناموں پر اعتراض نہیں ہے, در حقیقت اصل اعتقاد پر اعتراض ہے, اصل اعتقاد پر اعتراض ہے. تو کچھ مصلحتیں پروردگار نے قرآن مجید نے بتائی ہیں, اس کی تفصیل پیغمبر اسلام نے بتائی اپنی ساری زندگی میں, اپنی ساری زندگی میں پیغمبر اسلام نے تفصیل بتائی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر میدان غدیر تک. جب بھی موقع ملا پیغمبر اسلام نے ناموں کا تذکرہ کیا, کہا ھذا علی, یہ علی تمہارا مولا ہے, ھذا علی. ہر جگہ پر ناموں کا تذکرہ کیا پیغمبر اسلام نے. تو دوسرا جواب یہ ہو گیا کہ قرآن کا کام ہے اجمال بیان کرنا, اس کی تفصیل بیان کریں گے پیغمبر اسلام, اس کی ایکسپلینیشن کریں گے پیغمبر اسلام. دو جواب. تیسرا جواب جسے امام خمینی علیہ رحمہ نے کتاب کشف الاسرار میں تذکرہ کیا ہے, بڑا خوبصورت طریقے سے امام خمینی نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا نام کیوں نہیں آئے اماموں کے قرآن مجید میں, تو امام خمینی علیہ رحمہ نے فرمایا اس لیے کہ اگر نام آ جاتے قرآن مجید میں تو قرآن مجید ناموں کی کتاب بن کر رہ جاتی, احکام سارے ختم ہو جاتے. ایک علی کا نام قرآن مجید میں آ جاتا نہ جانے کتنے علی اس میں اضافہ ہو جاتے, اور نہ جانے کتنوں کے بچوں کے نام بھی علی ہو جاتے. دیکھیے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا, پتا نہیں کتنے لوگ اپنے بچوں کا نام علی رکھ دیتے. اب مشکل دوسری مشکل میں پیدا ہو جاتی, وہ یہ کہ کس کو امام مانا جائے, نام ایک ہے لیکن افراد ہزاروں ہیں. پھر قرآن کی اور مزید مشکل میں قرآن مجید پھنس جاتا, یہ کہ نام ایک ہے افراد ہزاروں ہیں, کس پر اس نام کو لاگو کیا جائے؟ ہر آدمی کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا میرا نام علی ہے, ہر آدمی ہر گھر سے ایک بچہ نکلے گا کہ میرا نام علی ہے, میرا نام حسن ہے, میرا نام حسین ہے. پروردگار نے نام کا تذکرہ نہ کر کے اس تحریف کے دروازے کو بند کر دیا ہے تاکہ قرآن میں کوئی چیز بڑھے نہ اور کوئی چیز کم بھی نہ ہو. اس لیے کہ ناموں کا تذکرہ ہوتا تو لوگ نام مٹا سکتے تھے, کم ہو سکتے تھے, یا لوگ اس کو بڑھا سکتے تھے. قرآن کو بڑھنے سے بچایا, قرآن کو کم کرنے سے بچایا تاکہ قرآن تورات و انجیل کی شکل اختیار نہ کرے, قرآن قرآن رہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جی گفتگو مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ تو آپ کی صلوات تو پڑے سب مل کے محمد والے ہوں. مشکل بھی ہوگی تو میں کیا کہوں یار. قرآن قرآن باقی رہے, نہ کوئی لفظ بڑھے اور نہ کوئی لفظ اس میں سے گھٹے. حتیٰ حضرت ابو ذر نے دیکھا کہ شام میں معاویہ نے قرآن مجید کی کسی آیت میں حرف واو کو بڑھا دیا تھا, واو کو بڑھا دیا تھا. تو حضرت ابو ذر نے کہا تم بڑھا نہیں سکتے, اور اپنے کندھے پر تلوار اٹھا لی. حضرت ابو ذر نے کہا میں اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک اس واو کو ہٹایا نہیں جائے گا. حضرت ابو ذر شہید ہوئے ہیں قرآن کو تحریف ہونے سے بچانے میں, کہ کوئی لفظ یا حرف کو بھی قرآن میں بڑھا نہ پائے. دیکھیے ایسے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. خوب مدینے میں اعتراض کیا خلیفہ سوم نے, شام بھیج دیا, شام میں اعتراض کیا, شام سے مدینہ آئے, پھر مدینے میں اعتراض کیا, مدینے سے ربضہ بھیج دیا. اس آدمی نے قرآن میں تحریف ہونے نہیں دی, اس لیے کہ قرآن باقی رہے, تحریف سے محفوظ رہے, اس لیے کہ یہ ولایت اور امامت کے لیے مستند دلیل ہے قرآن مجید. اس میں ایک لفظ کی تحریف ہو جائے تو پھر وہ دلیل باقی نہیں رہے گی. اور خدا نے کہا انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ہم ہی بچائیں گے. توریت امت کے حوالے ہوئی بدل گئی, زبور امت کے حوالے ہوئی بدل گئی, انجیل امت کے حوالے ہوئی بدل گئی, اور خدا نے کہا نہیں قرآن کو اب میں نے نازل کیا ہے, قیام قیامت تک اس کو رہنا ہے, ہم بچائیں گے. اور خدا نے کہا ہم بچائیں گے یعنی وسائل کے ذریعے سے, کبھی علی کے ذریعے کبھی ابو ذر کے ذریعے, کوئی حرف کو بڑھا نہ پائے. تو امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمایا ایک ناموں کا تذکرہ اس لیے پروردگار نے نہیں کیا ہے تاکہ کئی لوگوں کے نام ایک جیسے نہ ہو جائیں, دوسری مصیبت میں لوگ پھنس جائیں گے, اور لوگ ناموں کو نہ بڑھا دے کوئی نام کو نہ گھٹا دے. اس لیے کہ ناموں کا جہاں چکر ہوتا ہے وہاں جھگڑے ہوتے ہیں. جی جہاں بھی ناموں کی گفتگو ہوتی ہے وہاں پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, کس کا نام لیا جائے. ممبر سے مجلس کے دوران میں کسی ایک فرد کا نام لے لوں, مجلس ختم ہو جائے تو دوسرا آدمی کہے گا آپ نے ان کا نام کیوں لیا ہے. کہا کیوں, کہا ان کا نام لینا چاہیے تھا آپ کو, یا ہمارا نام لینا چاہیے تھا. تاریخ میں جتنے بھی جھگڑے ہوئے ہیں میرے عزیزو انہی ناموں کی وجہ سے ہوئے, ناموں کی وجہ سے جھگڑے شروع ہو گئے, لڑائیاں شروع. میرا نام کیوں نہیں آیا, بعض لوگ کہتے میرا نام آپ نے لیا کیوں, ان کے نام کے ساتھ میرا نام آیا کیسے, یہ جھگڑے ہوتے. بعض لوگ کہتے ہمارا نام لیا کیوں نہیں ہے, یہ بھی جھگڑے شروع ہو گئے تاریخ میں ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے. چونکہ ناموں کا مسئلہ آتا ہے تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تیسری دلیل جو امام خمینی نے بتائی وہ یہ کہ اس لیے پروردگار نے ناموں کا ذکر نہیں کیا ہے تاکہ اس نام کے ذریعے سے قرآن کی تحریف نہ ہو جائے. چوتھا جواب بھی سن لیں گے, اب حوصلہ ہے ماشاء اللہ, تھوڑا بہت مسکرا رہا. چوتھا جواب یہ کہ قرآن ناموں کی کتاب نہیں ہے, قرآن صفات کی کتاب ہے. قرآن میں کتنے انبیاء ہیں, 1,24,000. کتنے رسول ہیں, 313. آپ کہیں گے یہ مولانا کیا تھا, سنڈے اسکول پڑھا رہے ہیں. 313. قرآن میں کتنے نبیوں کے نام ہیں, 25 یا 26. حضرت لقمان کو اگر نبیوں کی فہرست میں حساب کیا جائے تو 26 ہو جائیں گے. ہے 301,24,000 اور 313 رسول ہیں, کم از کم رسولوں کے تو نام ہونا چاہیے تھا قرآن مجید میں, اور 25 نبیوں کے نام ہے. پروردگار سب پر اعتقاد رکھنا لازم ہے, یعنی غائب ہے رہنے والے نبی کا بھی انکار ہم نہیں کر سکتے, جس کا نام نہیں معلوم ہے اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے, جس کو جانتے تک نہیں اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا. کوئی مجلس میں اٹھ کر یہ کہے کہ میں ایک نبی کو نہیں مانتا, 1,24,000 میں وہ کافر ہے. کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ میں ایک نبی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. 1,24,000 نبیوں پر اعتقاد رکھنا لازم ہے, واجب ہے, نام نہیں معلوم ہے. نام یاد ہے 25, اور بچوں سے پوچھا جائے تو شاید, یا بزرگوں سے پوچھ لوں, بچوں سے کیوں, بچے تو ابھی پڑھ رہے ہیں یاد رہتے ہیں ان کو. خب 25 میں سے ہمیں 10 بھی یاد نہ ہو, خب 10 بھی یاد نہ ہو, خب نام بھی یاد رکھنا واجب نہیں ہے. انبیاء کے سارے نام ذہن میں محفوظ رہے ضروری نہیں ہے. خب پروردگار ایک طرف حکم ہے کہ 124,000 نبیوں پر اعتقاد رکھو, دوسری طرف تو خود 25 نبیوں کے نام ہمیں بتا رہا ہے, اس میں سے حافظہ اتنا کمزور ہے 10 بھی یاد نہیں ہے, تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ ایک طرف حکم ہے 124,000 نبی, دوسری طرف تذکرہ ہے 25 نبیوں کا, مرحلہ کہاں تک پہنچے گا؟ کتنی کتابیں آئیں آسمان سے؟ روایتوں میں ہے کہ 105 صحیفے اور کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں, 105, جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ سورہ میں موجود ہے, صحیفے اور کتابوں کے ساتھ 105. ہمیں کتنے کتابوں کے نام یاد ہیں؟ 4. آئے 105, یاد ہے 4. بتائیے کیا حالت ہوگی ہماری؟ صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفے کہہ دیا, خود قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم کے صحیفے حضرت موسیٰ کے صحیفے, خب صحیفوں کے نام مذکور نہیں ہیں. چلیے بات کچھ اور میں کھل کے کہہ دوں, قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ ہمارے آخری نبی پر. قرآن مجید میں صرف 4 جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہمارے آخری نبی کا نام آیا ہے. سب سے زیادہ نام آیا حضرت ابراہیم کا, حضرت یوسف کا, حضرت موسیٰ کا, حضرت عیسیٰ کا. کتاب ہمارے نبی پہ نازل ہوئی ہے, نام ان نبیوں کے ہیں. ہمارے نبی پہ کتاب نازل ہوئی صرف 4 جگہ پر ہے جہاں پر پروردگار نے نام محمد و احمد کو لیا ہے, بس. یہ تھوڑی بہت ٹیکنیکل ہو گئی گفتگو. تذکرہ دوسرے نبیوں کا ہے, حضرت موسیٰ کا نام ہے ہر سورے میں, حضرت ابراہیم کا 70 سے زیادہ جگہوں پر نام آیا ہے, 25 سے زیادہ سوروں میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ, حضرت موسیٰ کا تذکرہ, ایک مکمل سورہ حضرت یوسف کے نام, مکمل سورہ حضرت یوسف کے نام, جس میں 35 سے زیادہ مرتبہ پروردگار حضرت یوسف کے نام کو لیا ہے. حضرت عیسیٰ کا نام, حضرت موسیٰ کا نام کئی جگہوں پر آیا ہے, لیکن خود جس پر ذات پر کتاب نازل ہوئی اس کا نام صرف 4 جگہوں پہ آیا ہے. اللہ اکبر. اس نے نہیں کہا, اگرچہ صفات کا تذکرہ ہے لیکن نام کا نہیں ہے, لیکن پروردگار نے کہا نام نہیں صفات کا تذکرہ. یا ایوہ المزمل, یا ایوہ المدثر, یاسین کہا, طہٰ کہا, مدثر کہا, مزمل کہا, تاکہ لوگوں کو صفات یاد رہے تو قریب ہونے کی کوشش کریں گے. موسیٰ کا نام زیادہ ہے, عیسیٰ کا نام زیادہ, ابراہیم کا نام زیادہ, محمد کا نام کم کیوں پروردگار؟ اس لیے کہ محمد نے اپنا نام نہیں لیا تاکہ لوگوں کو پتہ گمان نہ ہو کہ یہ سمجھنے لگے کتاب محمد نے لکھی ہے. اس لیے اپنے نام کو قربان کر دیا, تو پروردگار نے جب محمد کی یہ قربانی دیکھی تو ہر اذان و اقامت میں محمد کے نام کو رکھ کے بتایا, تم نے میرے نام کے لیے اپنے نام کو قربان کر دیا تو میں میرے نام کے ساتھ تیرے نام کو ملا دوں گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں میرے نام کے ساتھ تیرے نام کو رکھوں گا, جہاں بھی میرا نام آئے گا وہاں پر تیرا نام آئے گا. اذان میں کلمے سے لے کر اقامت تک جہاں اللہ کا نام آئے وہ محمد کا نام آئے. کیوں؟ اس لیے قربان کر دیا. تو کیا مطلب کہنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ناموں کی کتاب نہیں ہے. صرف مومنین کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. اچھا, ظالم جو بادشاہ گزرے ہیں کسی کے نام قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوئے ہیں. فرعون نام نہیں ہے, اس کا ٹائٹل ہے. ہر مصر میں ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. نمرود نام نہیں ہے, عزیز مصر نام نہیں ہے, یہ اس کا ایک ٹائٹل ہے, نام نہیں ہے. پروردگار نام کیوں نہیں آئے؟ حتیٰ ان کے نام بھی نہیں ہے, خاص نام نہیں لیے گئے. حتیٰ ظالمین کے نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے, مومین کے نام نہیں ہے. کیوں؟ پروردگار نے صفات کو بیان کر دیا. نام کا تذکرہ ہوتا تو تبدیلی ہو ہوتی تھی. صفات بتا دیے پروردگار نے, امام میں کیا کیا چاہیے, علم چاہیے, شجاعت چاہیے, سخاوت چاہیے, ہمت چاہیے, طہارت چاہیے, عصمت چاہیے. صفات کو دیکھتے چلے جاؤ, ناموں کو ڈھونڈتے چلے جاؤ. جب صفات کے دائرے میں نام آئیں گے تو ساری دنیا کی نگاہیں محمد و آل محمد کے دروازے پر رکیں گے. ساری دنیا کی نگاہ محمد و آل محمد کے دروازے پر آ کر ٹہر جائیں گی کہ ہمیں اس دروازے پر ساری صفات ملتی ہیں. شجاعت کو ڈھونڈتے ہوئے جاؤ سوائے علی کی کہیں نظر نہیں آئے گی, سخاوت کو ڈھونڈتے ہوئے جاؤ سوائے علی کی کہیں نظر نہیں آئے گی. ہم اس لیے گفتگو نہیں کریں کہ ہمیں تعصب ہے, نہیں, صرف ان کے علماء نے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں, علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں, علی سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے. خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہم نے فضائل کو دیکھا, فضائل کے ذریعے سے افراد کو ڈھونڈا ہے, صفات کے دائرے میں افراد کو ڈھونڈا ہے. ہم نے دیکھا کہ عبادت میں سید سجاد سے بہتر کوئی نہیں ہے, ہم نے کہا یہ ہمارا امام ہے. علم میں محمد باقر سے بہتر کوئی نہیں ہے, ہم نے کہا یہ ہمارا امام ہے. صداقت میں جعفر صادق سے بہتر کوئی نہیں ہے, ہم نے کہا یہ ہمارا امام ہے. خدا کی رضا پر راضی ہونے میں امام رضا سے بہتر کوئی نہیں ہے, ہم نے کہا یہ ہمارا امام ہے. اور تقویٰ میں بہتر ہم نے محمد تقی سے کسی کو نہیں پایا, تو ہم نے کہا یہ ہمارا امام ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس لیے مذہب تشیع کا یہ مذہب تشیع کی خصوصیت ہے کہ مذہب تشیع شخصیت پرست نہیں ہے, حقیقت پرست. ہم نے حقائق کو جہاں بھی دیکھا اپنایا ہے, چاہے وہ حبش سے آنے والی خاتون فضا کی صورت میں ہو, یا ایران سے آنے والا فرد سلمان کی صورت میں ہو, یا ابو ذر غفاری کی صورت میں ہو, جس چہرے میں ہم نے حقیقت کے جلوے دیکھے ہم نے اسے اپنا مان لیا. اس کا نام جو بھی ہو, اس کا نام جو بھی ہو, نام کے چکر میں نہیں. صفات کو ہم نے دیکھا تو اس صفات میں کوئی علی نظر آیا, کوئی حسن نظر آیا, کوئی حسین نظر آیا. کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے آیت اللہ جوادی آمولی نے تفسیر کرتے ہوئے, کہا کہ جیسے نام ہمارے رہبروں کے ہیں, دنیا میں کسی قوم کے رہبر کے نہیں ہیں. علی سے بہتر ہمیں نام کسی قوم کے رہبر کا نظر ہی نہیں آتا. جب ناموں میں مقابلہ نہیں ہے تو صفات میں کہاں مقابلہ ہوگا. ان کے نام جیسے کوئی نام ہمیں نظر نہیں آتے. علی جیسا حسین اور خوبصورت نام, حسن جیسا نام, حسین جیسا نام دنیا میں کسی اور قوم کے رہبروں میں نظر نہیں آتے. اس لیے کہ صفات کو دیکھ کر ہی نام رکھے گئے ہیں. جی, فاطمہ کی آغوش میں حسین بچے کو دیکھا رسول نے, کہا اس کا نام حسن ہوگا. ایک کائنات کو حسن بانٹنے والے بچے کے چہرے کو دیکھا, کہا اس کا نام حسین ہوگا. چہرے کو دیکھا اور نام رکھے گئے. تو میرے عزیزو سمیل کے صلوات پڑھے محمد والے. تو یہ حسین نام اور یہ خوبصورت صفات کے ذریعے سے, یہ صفات ہیں. دیکھو صفات کو دیکھتے چلے جاؤ کہ ان میں علم چاہیے, ان میں شجاعت چاہیے, ان میں تقویٰ چاہیے, ان میں عبادت چاہیے. ان صفات کو دیکھتے چلے جاؤ, نام خود بخود تمہیں ملتے چلے جائیں. اب کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, اب کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اس لیے کہ ناموں کے چکر میں جائیں گے تو جھگڑے ہوں گے. جب یہ کہہ دیا کہ صفات چاہیے تو صفات میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. صفات کو سنیں گے تو خود دو قدم پیچھے رہ جائیں گے. اگر یقین نہیں آتا تو جنگ خیبر میں آ کر دیکھ لو. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں علی کو علم دوں گا, پیغمبر نے کہا میں اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا, میں اس کو علم دوں گا جو غیر فرار ہوگا, میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا, میں اس کو علم دوں گا جو اللہ کو چاہتا ہو, رسول کو چاہتا ہو, اور اللہ اور رسول بھی اسے چاہتے. اب آگے بڑھے, آگے بڑھے, وہ فرد آگے بڑھے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے. علی دور ہے سوچ کر خوش ہو جانے والے بہت ملے, لیکن صفات میں اپنے آپ کو ڈھالنے والوں کی تعداد کہیں نظر نہیں آئی. چلو علی آج یہاں نہیں ہے تو عالم ہمیں مل جائے گا, ایسے سوچنے والے تھے. یعنی علی کی غیبت میں خود صاحب عالم بننے کے آرزو کرنے والے بہت ملے, لیکن اپنے آپ کو صفات میں ڈھالنے والوں کی تعداد کہیں نظر نہیں آئی. اس لیے کہ بات جب صفات کی آتی ہے تو خود قوم پیچھے ہٹ جاتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا ناموں کے چکر میں مت جاؤ, صفات کے دائرے میں دیکھو. اور انہی صفات قرآنی کا مالک اور مظہر ایک ہمارا امام ہے, نوے امام, امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام. ہم نے اس امام کے ہاتھوں پر بیعت کی. یہ نہیں پوچھا امام سے کہ آپ کی عمر کیا ہے, جی 7 سال 8 سال کا سن. اور ہم نے اس امام کے ہاتھوں پر بیعت کی اس لیے کہ ہم نے اس بچے میں بھی وہی صفات دیکھے جو 65 سالہ امام صادق میں ہمیں نظر آئے. عمر نے ہم نے نہیں پوچھی, ہم نے دیکھا صفات ہیں یا نہیں ہیں. ماموں سے کہا لوگوں نے تم اس کو اپنا داماد بنا رہے ہو جو بچہ ہے, ابھی اس کی عمر کم ہے. دیکھیں دشمن کہتے فضیلت وہ ہے جس کا اقرار دشمن کرے. دشمن نے کہا نہیں, اس کو مسند علم پر بٹھا کر تو دیکھو, بڑے بڑے علماء اس کے سامنے اپنے زانو ادب کرتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ شاگرد بنتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کو علم کے میدان میں لے آؤ, اس بچے سے پوچھو, دیکھو کیا جواب دے گا. ظالم کہہ رہا ہے یہ ابن الرضا ہے, جی ظالم کہہ رہا ہے یہ ابن الرضا ہے. پتا ابن الرضا کا لقب جو ہے مامون نے استعمال کیا سب سے پہلے, یہ رضا کا بیٹا ہے. اس لیے کہ معلوم تھا کہ اسی گھرانے والا اسی بچے کی تربیت کر سکتے. سارے بچے بھاگ گئے, تم کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے فرمایا کیوں بھاگوں, راستہ تنگ تھوڑی ہے کہ تجھے جانے کا راستہ نہ ملے. یہ عمومی راستہ ہے, اس پہ چلنے کا سب کو حق ہے, جتنا حق تجھے اتنا حق مجھے. اور راستہ تنگ نہیں ہے, تیری سواری اس طرف سے جا رہے, بچے یہاں پر کھیل رہے, تو سارے بچے بھاگ گئے. وہ بھاگ جن کو ڈر تھا وہ بھاگ گئے. بھاگتا وہ ہے جس نے ظلم کیا ہو, بھاگتا وہ ہے جس نے خطا کی ہو, ڈرتا وہ ہے جو دوسروں کا حق مار لیتا ہو. ارے میں نے نہ کسی پر ظلم کیا ہے, نہ تو میں نے چوری کی ہے, نہ کسی کا مال میں نے لوٹا, بھاگوں کیوں؟ پوچھا تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں رضا کا بیٹا ہوں. کہا تم ابن الرضا ہو, تبھی تو ایسی تربیت تمہاری کی ہے تمہارے باپ نے. تربیت کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ بچہ عام گھرانے کا نہیں ہے, یہ امامت کے گھرانے کا بچہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس امام سے ہم مانگیں تقویٰ کی بھیک, اس امام سے ہم مانگیں انفاق کی بھیک. امام کے دو لقب مشہور ہیں, ایک جواد دوسرے تقی. جواد یعنی راہ خدا میں انفاق کرنے والا, تقی یعنی صاحب تقویٰ. اور دو بھیک ہم آج کی شب مانگ لیں, ایک راہ خدا میں انفاق کرنے کا سلیقہ کس سے سیکھیں؟ جواد سے سیکھیں. جواد الائمہ 25 سال کا سن ہے نا, ابھی عمر زیادہ نہیں ہے, لیکن وہ سبق کائنات کو دیا ہے کہ کائنات ان کے گھر کے سامنے, ان کی دہلیز کے آگے کھڑے ہو کر بھیک مانگے انفاق کی اور بھیک مانگے تقویٰ کی. پروردگار اس امام کے طفیل میں ہمیں فضیلت تقویٰ کے قریب کر دے, ہمارے اندر سخاوت اور راہ خدا میں انفاق کرنے کا جذبہ پیدا کر دے. اس لیے کہ امام ہے جو ان کے دروازے پر آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. انہوں نے مانگنے والے کے نام نہیں پوچھے, انہوں نے مانگنے والوں کی خطائیں نہیں گنوائی, انہوں نے مانگنے والے کا شجرہ نہیں پوچھا, بس ضرورت پوچھی اور عطا کر دیا. اے دشمنوں کو عطا کرنے والوں, اے غیروں کو انفاق کرنے والوں, ہم گناہگار ضرور ہیں مولا, لیکن آپ کی محبت ہمارے دلوں, ہم میں کام تھا, ہم مشغول تھے, ہم کاروبار میں تھے, لیکن آپ کی شہادت کی خبر ہم نے سنی تو 1400 سال کے بعد بھی دیار غربت میں ہم یہاں پر جمع ہو گئے, یہ سوچ کر کہ چلو فاطمہ کے لال کا ماتم کر لیں. مولا ہم آج دولت کی بھی کم مانگ رہے ہیں, مال و دولت کم مانگیں گے, لیکن مولا دلوں کی پاکیزگی کا سوال آپ کی بارگاہ سے ضرور کریں گے. فاطمہ کے لال نے بڑے دکھ جھیلے ہیں, خود بچپن میں یتیم ہو گئے اور جوانی میں اس دنیا سے چلے گئے. سن تھا 25 سال, زہر دینے والی خود گھر میں رہنے والی زوجہ. میں مصائب سن رہا تھا تو کسی ایرانی روزہ خان نے ایک جملہ کہا, بڑا خوبصورت جملہ, مجھے بہت پسند آیا. اس کا جملہ یہ ہے کہ جب باہر مصیبت ہوتی ہے تو انسان گھر میں آ کر سکون پا لیتا ہے, لیکن جس کے لیے گھر میں مصیبت ہو وہ کہاں جائے. ہمارے دو امام امامت کی تاریخ میں بڑے مظلوم گزرے ہیں جنہیں گھر والوں نے زہر دے دیا, ایک امام حسن, دوسرے امام محمد تقی. امام جائے تو کہاں جائے, 25 سال کا سن اس دنیا سے جانے کا سن نہیں ہوتا ہے. ام الفضل نے امام کو زہر دیا اور امام کی زبان سے ایک لفظ بار بار نکل رہا تھا, یا زہرا. امام کی زبان سے بار بار یہ لفظ نکل رہا تھا, یا زہرا. کئی امام کی آواز کو لوگ نہ سن لے, ام الفضل نے امام کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. ارے کوئی امام کی آواز کو نہ سننے پائے, میرا غریب امام, یا زہرا, یا زہرا کہتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا اور پانی مانگ رہا تھا, کوئی نہ تھا جو امام کو پانی دیتا. امام اس دنیا سے گئے, روایت میں ہے کہ دو دن تک شیعوں کو پتا نہ چلا کہ امام اس دنیا سے چلے گئے ہیں. امام کے لاشے کو گھر کی چھت پر رکھ دیا گیا. ایک راوی کہتا ہے میں گھر سے نکلا امام سے ملاقات کے لیے, کیا دیکھا کہ امام کے گھر کے چھت پر کچھ پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں, پرندوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا ہے, سایہ کیے. میں گھر کے قریب گیا, کسی کنیز سے پوچھا بتاؤ کیا ماجرا ہے, ارے پرندے میں سایہ کیوں کر رکھا ہے. کنیز نے کہا کہ تم نہیں جانتے, چھت پر تم ارے امام کا لاشا کہ تم نہیں جانتے کہ چھت پر تمہارے امام کا لاشا ہے. وہ چاہنے والا کہتا میں چھت پر گیا, کیا دیکھا, امام کے لاشے سے خوشبو نکل رہی تھی, چاروں طرف پرندے ماتم کر رہے تھے. میں کہوں گا مولا آپ کا لاشا چھت پر ضرور رکھا گیا, لیکن مولا آپ کے لاشے پر گھوڑے تو نہیں دوڑائے گئے. آئیے مولا, عصر عاشور ہے, جناب فضا کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ عمر سعد نے کہا گھوڑ سواروں میرے قریب آؤ, جو اس لاشے پر گھوڑے دوڑائے گا اسے انعام مخصوص ملے گا. ایک مرتبہ جب اس فضا نے اس خبر کو سنا, پکار کر کہا بہن ام کلثوم زینب کو چھپا لو, کہیں زینب کی نگاہ اس منظر پر نہ پڑے کہ بھائی کا لاشا گھوڑوں تلے پامال ہو. ارے پتا اس وقت چلا جب ابن زیاد کے دربار میں سید سجاد و زینب کھڑے ہوئے تھے, ہاتھوں میں رسن ہے, گلے میں خاردار توق ہے. ایک مرتبہ شمر نے کہا ابن زیاد ان 10 آدمیوں کو الگ سے انعام دے دینا. ایک مرتبہ ابن زیاد نے پوچھا ان 10 آدمیوں نے کیا کام کیا ہے جن کو ہم انعام دے دیں, تو ایک مرتبہ شمر نے کہا ان لوگوں نے حسین کے لاشے پر ان لوگوں نے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے. جو سید سجاد نے یہ جملہ سنا کربلا کا رخ کیا, بابا جوان بیٹے کو معاف کرنا, ارے بیٹا زندہ تھا باپ کے لاشے کو بچا نہ سکا. یہ سید سجاد لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النہار ولا جعلہ اللہ آخر الہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. بار الہ پروردگارہ مصیبت عظمائے اہل بیت اطہار کا واسطہ, جہاں کہیں بھی مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما, خصوصاً جن لوگوں نے سفارش کی گزارش کی دعا کے لیے. پروردگار بیماران مورد نظر کو جلد از جلد شفا عاجل و کامل عطا فرما, جو مومنین کاروبار کی تلاش میں ہیں انہیں جلد از جلد آبرو مند روزگار عطا فرما. پروردگار ہمیں اس سال اور ہر سال زیارات سے مشرف فرما, خصوصاً کربلا کی زیارت نصیب فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.